جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو گفتگو ہماری جو تھی وہ توحید در قرآن اور آیت اللہ جوادی عملی کی کتاب تفسیر موضوعی کے حوالے سے. تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شناخت توحید اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تین رستے ہیں. ایک آفاقی ہے, آیات آفاقی, آیات انفسی اور شہودی. اور اس میں ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا کہ جو آیات آفاقی کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے ان کمپیریزن ٹو ہمارا جو نارمل آئیڈیا ہے, یعنی صرف ایک دلیل یا ریزننگ یا عقلی دلائل دینا. یعنی قرآن کریم کی نظر میں جو اس نے ایک آفاقی برہان یا براہین پیش کیے ہیں, دلائل رکھے ہیں, تو اس میں آپ کے عقل بھی آ جاتی ہے, نقل بھی آ جاتی ہے, معجزہ بھی آ جاتا ہے, اور یہ تمام چیزیں, چار پانچ چیزیں جو ہم نے بیان کی. تو اب اس بنا پر جو آفاقی آیات ہیں ان کو علماء نے مختلف کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب حکمت یا معرفت توحید کے حوالے سے ایک کافی اہم چیز ہے. اور کبھی کبھی میرا خیال ہے آپ لوگوں نے یہ سب سنا بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر توحید یا خدا کو ثابت کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں برہان نظم, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یعنی کہ کائنات میں نظم ہے, ڈسپلن ہے, ایک پورا سسٹم ہے جو کہ سیملیسلی ورک کر رہا ہے, تو یہ پروف ہے کسی مدبر کا, کسی بنانے والے کا, کسی تدبیر کرنے والے کا, اس طریقے سے. تو یعنی کہ میں کم از کم یہاں پر جتنے باتیں انہوں نے بیان کی ہیں تو اس میں سے چار پانچ آپ کو سنا دوں کہ جو مختلف براہین ہیں جو آیات آفاقی میں آتے ہیں. آفاقی کا مطلب آپ سمجھ گئے نا, یعنی کہ وہ تمام کے تمام دلائل جو آپ کے آؤٹ سائڈ ہیں, جو آپ کے باہر ہیں, ٹھیک ہے. وہ تمام, اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں, اس میں امام بھی ہیں, اس میں کتاب بھی ہے, اس میں کائنات بھی ہے, اس میں معجزات بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے جو مختلف آپ کے ریزننگ کر کے آپ دلائل, فلسفہ, یہ سب وہ بھی, یعنی یہ سب آپ کے باہر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں مل کر آیات آفاقی کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. اور آیات انفسی یعنی وہ تمام کی تمام نشانیاں جو انسان کی سول اور اسپرٹ, نفس اور روح سے متعلق ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی ذات کے غیبی سلسلے جو ظاہراً ہیں, یعنی کہ جن کو ہم نارملی نہیں پہچانتے یا دیکھتے نہیں ہیں, وہ سب جو ہیں وہ آیات پھر انفسی کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آیات شہودی. نہیں, ظاہر ہے یہی, یعنی کہ جب اس میں آپ بات کرتے ہیں اور خاص طور سے سورہ حمد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جب جملے شروع ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ڈائریکٹلی خطاب ہے, یعنی ایاک جو ضمیر ہے وہ خدا کی طرف جا رہی ہے نا, سنگولر میں جا رہی ہے, یعنی کسی واسطے وسیلے سے آپ تھوڑی خدا سے بات کر رہے ہیں, ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ریکوائرمنٹ تو وہی ہے کہ انسان نماز کی حالت میں خدا کے روبرو ہو, اس جگہ پر پہنچے کہ خدا سے خطاب کرنے کے قابل ہو. اور اسی وجہ سے نماز کو معراج مومن بھی کہا گیا کہ انہیں جس طریقے سے رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے, عرش پر پہنچے, وہاں پر خدا سے ہم کلام ہوئے, تو نماز کی حالت میں بھی مومن کی گویا وہی حالت ہونی چاہیے.
اگر جیسے جن اولیاء کی نماز یعنی اس لیول پہ ہوتی ہے جو مشاہدہ کر سکیں, یعنی اور جو ہم قول سنتے ہیں کہ نماز مومن کی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہوتی ہے, تو وہ کن حقائق کو یعنی کس درجے تک, یعنی ہر چیز کے اندر کیا اس کے اوپر کوئی نئی چیز کھل رہی ہوتی ہے؟
ہونا چاہیے ظاہر, کیونکہ یعنی کہ اگر آپ اس عالم کی بات کریں گے جو عالم انوار ہے, تو یعنی مثال کے طور پر جو جناب سیدہ کی دعا ہے دعائے نور, بسم اللہ نور, لیکن بسم اللہ نور پہ بات نہیں ختم ہوئی, بسم اللہ نور النور, بسم اللہ نور اعلی نور, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نور خالی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ جب آپ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ نور ہے بس, وہاں نور نہیں, نور کا نور, یعنی اس کے اندر پتہ نہیں کتنے لیولز ہیں, وہاں سے نور اعلی نور, ان میں لیولز ہیں, یعنی اس کے اندر ڈیپتھ بھی ہے, اس کے اندر لیولز بھی ہیں, ٹھیک ہے.
تمام ائمہ کی جو دہلی کی زیارت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے, اور ان روایات سب, اس کے علاوہ جتنی بھی زیارت ہے وہ السلام, اس کے پیچھے کوئی ریزن یا اس کے پیچھے کوئی ڈیپر,
آپ سوچ سکتے ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ کیونکہ وہاں سے جو ابتدا ہوتی ہے تو پہلے گواہی توحید کی ہے, پھر رسالت کے, پھر رسالت کی ہے, اور پھر اس کے بعد معصوم کی طرف آپ جاتے ہیں. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ سورہ حمد کے اندر اس پوری ہائرارکی کو دیکھیں, تو جب ولایت کی آپ بات کرتے ہیں تو ولایت تیسرے درجے پر ہے. یعنی آپ بات شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سے, یعنی آپ خدا کی الوہیت کو اور پھر اس کی ربوبیت کو اور پھر اس کی مالکیت کو, ان تمام چیزوں کا پہلے ادراک کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے اس ارادے کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے تجھے پہچان لیا تو اب میری نیت ہے تجھ سے تعلق جوڑنے کی اور تجھے اپنی زندگی میں لانے کی, ٹھیک ہے. یعنی نعبدو یعنی تعلق بخدا بندگی, نستعینو یعنی خدا میری زندگی میں موجود رہے, تبھی تو مدد مانگ رہے ہیں آپ, اعانت طلب کر رہے ہیں. تو اب یہاں اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ ترتیب آپ کو بتا رہی ہے کہ انعمت علیہم یا جو اولیاء خدا ہیں معصومین ہیں ان سے کنیکٹ ہونے کے پہلے مقدمات ہیں. تو یہ, اور اگر آپ وہ دو مقدمات پورے نہیں کرتے ہیں تو آپ ان ہستیوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, یا تو آپ خالی نام لیتے رہیں گے یا وہ ایک فالس کنیکشن ہوگا جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, یعنی کہ وہ تمام ہی تمام چیزیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتیں اوپر اوپر کی باتوں یا زبانی جمع خرچ کے علاوہ. کہ ولایت کا جو فائدہ ہے, یعنی کہ جو ہمیں کچھ اصحاب کی زندگی میں نظر آتا ہے, وہ کہاں کدھر ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کدھر ہے؟ نہ علم کتاب و حکمت ہے نہ تزکیہ ہے. نہیں, کہ کہیں بھی نہیں ہے. ایون آپ اگر دعائیں ولایت پڑھیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے, دعائیں معرفت جو کہلاتی ہے, اے خدا مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر, اگر میں تیری معرفت نہیں حاصل کروں گا تو تیرے لمعرف رسول کا, اے اللہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر کے اگر ان کو نہیں پہچان سکا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا یعنی امام کو, اور اے اللہ میری اپنی حجت کی معرفت عطا کر کے اگر ان کو نہیں پہچان سکا تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. کہیں بھی یہ ترتیب, کیونکہ عقلی بات ہی یہی ہے. یعنی جو میں آپ کو کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ ظاہراً یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یونیورسٹی میں پڑھنا یا ان ٹیچرز یا بکس کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ پرائمری چیز نہیں ہے. پرائمری چیز آپ کا اس سبجیکٹ سے دلچسپی رکھنا, اس شعبے سے دلچسپی رکھنا, اس ہنر کو اپنی زندگی میں لانا, اصل چیز وہ ہے. اگرچہ کہ آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹائم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں, آپ امام کے پیچھے چل رہے ہیں, درست ہے, لیکن امام تک آپ پہنچے کیسے ہیں اور کیوں ہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا. تو وہ والی بات جو ہے, اور یہی سورہ حمد بھی ہم کو یہی بات دکھا رہی ہے کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سورہ حمد تعلیمات قرآن کا خلاصہ ہے, کہ قرآن وہی ہے جو سورہ حمد ہے, تو آپ دیکھیں سورہ حمد کی ترتیب کہ اولاً توحید ہے, اور توحید کے ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں چل رہی ہیں, ربوبیت, یعنی اپنی زندگی میں جیسے خدا کو ماننے میں سب سے مین پرابلم وہی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کہ جس کی وجہ سے بت پرستی آئی, جس کی وجہ سے ملائکہ یا انبیاء کو خدا بنایا گیا, کہ لوگوں کو اپنے ڈیلی پرابلم سالو کرانے میں زیادہ دلچسپی ہے, یعنی ربوبیت چاہیے لوگوں کو. تو اس بات کا پورا بیان کہ نہیں خود عالمین کا رب فقط وہی ہے, اس کو مانو, اکاؤنٹیبلٹی ہے, مالکیت ہے, یوم الدین ہے, اور پھر خالی مانو نہیں بلکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس مقام پر آؤ ماننے کے بعد. پھر جب آپ اس جگہ پر آتے ہیں کہ جی مجھے خدا کو اپنی زندگی میں لانا ہے, مجھے خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے, تب نبی اور امام کی ضرورت محقق ہوتی ہے. ہم نے نبی اور امام کو تو اپنے دنیا کے کام کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے, جس کے لیے خدا نے ان کو سرے سے بھیجے ہی نہیں ہے, یہ ان کی معموریت ہی نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. تب آپ اگر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتے ہیں اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, تب خدا کہتا ہے انعمت علیہم کے پاس جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جسے نہ صراط مستقیم سے دلچسپی, نہ اللہ کی بندگی سے دلچسپی, نہ خدا سے اعانت, نہ ربوبیت, کچھ نہیں چاہیے اس کو, تو انعمت علیہم کیا کریں گے اس کا؟ تو یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ آپ جب پریکٹیکلی جب چلیں گے تو انعمت علیہم کے ساتھ چلیں گے. السلام علیکم. تشریف میں اب آپ جب پریکٹیکلی اپنی زندگی گزاریں گے اور تو, لیکن انعمت علیہم تک آپ اسٹیپ ون میں نہیں پہنچتے. آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول اور امام کی دعوت کو حقیقتاً قبول کن لوگوں نے کیا ہے؟ جتنے بھی آپ کو ان کے مخلص اور واقعاً اصحاب نظر آتے ہیں, جو خود سے پہلے خدا کا اور حقیقت کا شعور رکھتے تھے, باقی جتنے لوگ بھی ادھر ادھر سے آئے نا, ان میں آپ کو کوئی کوالٹی ایسی نظر نہیں آئے گی. یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ایمان حقیقی کی بات کر رہے ہیں, ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں دکے میں. کیونکہ آپ جب ایمان اور اسلام اور قرآن کی بات کریں گے تو جو ٹروتھ ہے اس کی بات کریں گے نا, ہم لوگوں کو دیکھ کے تو نہیں بات کریں گے کہ بھائی لوگ اتنے ایسے ہیں ویسے ہیں, وہ ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے اچھے طریقے سے, جب خدا خود ہی ہم کو بتا رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے, فاسقین کی ہے, راہ پہ نہیں ہے, گمراہوں کی ہے, تو وہ تو مثال نہیں بنتا نا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر پہلی آیت دیکھیں وہ بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. میں اس کو پہلے آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ عجیب ترتیب ہے, ہدی للضالین ہونا چاہیے اگر وہ آپ کی بات مانی جائے تو, کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے. یہ جملہ نہیں, گمراہوں کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ابتدائی درجے کا جو تقویٰ ہے, یعنی ابتدائی درجے کا تقویٰ کا کیا مطلب, کہ انسان اس بات کو سمجھتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, شعور رکھتا ہو, برے سے اپنے کو بچاتا ہو, یہ ابتدائی درجے کا تقویٰ ہے, ٹھیک ہے. یہ جن کے پاس ہوتا ہے ان پر قرآن اثر کرتا ہے, ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے لوگ آیتیں پڑھے جا رہے ہیں، دعائیں پڑھے جا رہے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، دو لفظ بھی نہیں پتہ چلتے. اور پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں ایک بات اور رکھ لیں کہ یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس واقعاً یہ حقیقی شعور ہے، جو وہی وہ سورہ حمد کے مطابق جو اہل ایمان یا اہل ولایت ہیں، بہرحال یہ ان کی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے کہ وہ باقی لوگوں کو کھینچ کھانچ کے کہیں اس پہ لا کے فٹ کریں. یہ ہے جس کی وہ بیچارے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، بہت حد تک ناکام ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، سب کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک بڑا ہی عجیب مزیدار بات ہے نا کہ جو تمہاری خیر خواہی میں تمہارے پیچھے بھاگے وہی سب سے زیادہ باتیں بھی سنیں. تو یہ ان کی ذمہ داری، جن کو خدا نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ حقیقی دین جن کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے یا جو وہاں تک ہیں، ٹھیک ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقی افراد جو ادھر ادھر انہی ساری غلطیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو دے ہیو ٹو بی دیئر شیپرڈ، کہ ان کو بھیڑیوں سے بچاتے ہوئے، درندوں سے بچاتے ہوئے گھیر گھار کے چلو بھائی کچھ تو کرو، ہے نا. اسی لیے مطلب جیسے کہ امام خمینی وغیرہ کا بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں تو چلو بھائی حکومت اسلامی میں ہی لگ جاؤ، اس بہانے سے ہی کچھ کر لو، کچھ بن جاؤ. یعنی کہ اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اعلیٰ معارف اور وہ تمام کی تمام، تو چلو اسی رستے سے آؤ. تو یہ ہے مطلب کہ لیکن حقیقی دین جو ہے نا وہ اس پر مبنی ہے. حقیقی دین جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جو لوگ واقعاً تقرب الہی کے حامل ہیں وہ اس راہ کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کو اگر میں تھوڑا سا ایک عرفانی لینگویج میں ایک جملہ کہوں کہ وہ خدا کو امام کی ذات میں نہیں دیکھتے، امام کو خدا کی تجلی کے طور پر دیکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. صحیح. تو اس میں جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، جو برہان جو براہین ہیں توحید پر، ان میں نمبر ون جو میں نے آیت پڑھی تھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اس پر امام حسین علیہ السلام کا دعا رفع کا جملہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ اسی میں آپ نے وہ تفترتا کا ورڈ ایڈ کیا کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا، معبود ہوتا، تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یا امام حسین علیہ السلام کے جملے کے مطابق ان کی بنیادوں سے اکھڑ جاتے، ان کی بنیادیں ہی باقی نہیں رہتیں اگر خدا کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان تمانو. برہان تمانو کا مطلب ہے کہ وہ دلیل جو اس بات سے منع کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ الہ ممکن نہیں ہے. یہ بذات خود ایک دلیل کے طور پر قرآن نے اس چیز کو پیش کیا، اس بات کو کہ یہ جو ہے نا یعنی انسان کے لیے. اچھا، اس کے اور کئی ساری باتیں اور آتی ہیں کہ جس میں ایک اور آیت تھی، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ سورۃ الملک، کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ رحمان کی خلق میں کوئی فوت نہیں ہے. فوت یعنی گیپ، اوپن لنک، کہیں ٹوٹی ہوئی کڑی نہیں ہے، کہیں گیپ نہیں ہے، کہیں وائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی خلق رحمان ہے. اور یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ ایک ہستی واحد سے جڑا ہوا ہے، ان سے الگ ہٹ کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے کی ایک دو آیتیں اور بھی ہیں. تو یہ ایک پہلی جو برہان ہے وہ ہے برہان تمانو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ احتمال بھی پیدا کیا جائے کہ خدا واحد یا الہ واحد. اچھا, اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جو ہمارے ایمان اور معرفت میں, کہ یعنی اب جب میں کہہ رہا ہوں نا ایک ہستی, تو اب ایک ہستی کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ یہاں لفظ ایک پرابلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ایک والا یہ جو ورڈ ہم استعمال کرنے پہ مجبور ہیں نا, یہ پرابلم کر رہا ہے اور یہ میرے دماغ میں چبھ رہی ہے بات. ٹھیک ہے, یعنی ایک کا مطلب ایک نہیں ہے, ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی یا وہ وحدت جس کے پہلے صفر یا جس کے بعد دو کا تصور نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یعنی کہ آئمہ علیہ السلام کے کچھ جملے ایسے ہیں جو بہت ہی ڈیپ ہیں توحید کو بیان کرنے کے لیے, جس میں امام علی علیہ السلام کا بھی یہ جملہ ہے اور آئی تھنک پانچویں امام کا بھی یہ جملہ ہے کہ خدا کو آپ نے فرمایا ہے احدی المعنا. احدی المعنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ مطلب تصور کرتے ہیں کہ بے انتہا بزرگ ہے, باعظمت ہے, وسیع ہے, لیکن آپ ظاہراً, جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے سامنے اوپن اسپیس ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, آپ پریکٹیکلی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنی سوچ میں سوچ سکتے ہیں اس کی ڈویژن. احدی المعنا کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایسا احد ہے کہ جس کو معنوی اعتبار سے بھی دو تصور نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت ڈیپ ورڈ ہے, یہ بہت زیادہ, یعنی کہ اس کو اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے دماغ کی طاقت ہی جواب دے جاتی ہے کہ یہ کس, یعنی کہ آئمہ علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کا معنی ایک نہیں ہے جو تمہارا نارمل ایک کا تصور ہے, اور ایک کا معنی کوئی ایک شخصیت نہیں ہے جو کسی جگہ پر موجود ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا وہ ہستی واحد یا ایک, تو ایک سے میں ان دونوں چیزوں کو ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی میں خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, لیکن کوشش کریں اس کو, کہ وہ ایک پرسنالٹی نہیں ہے کوئی جو مثال کے طور پر عرش پر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے, نہیں وہ نہیں. اور اسی بنا پر جو یعنی کہ جو قرآن کریم کے جملے ہیں کہ جس میں خدا کو کہاں قرار دیا گیا ہے, کہ ہم عام طور سے کہتے ہیں نا آسمان کی طرف, وہ جو آسمان میں ہے, نہیں وہ جتنا آسمان میں اتنی زمین میں بھی ہے. اور پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم ایک رسی کو یعنی زمین میں سوراخ کرو اور ایک رسی کو اس میں ڈالو اور تم پائین ترین یعنی لوئسٹ لیول تک پہنچ جاؤ زمین کے, تو وہ رسی پھر بھی خدا تک ہی نکلے گی. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ خدا خالی اعلی لین میں, جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو نارملی اوپر کی بات کرتے ہیں نا, بلند ہے, آسمانوں میں ہے, عرش پر ہے, فلائیں فلائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنا نیچے جاؤ گے ڈگ ان کر کے تو لوئسٹ لیول پر بھی تم کو خدا ہی ملے گا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو جس کو قرآن نے سمجھایا واللہ بکل شیء محیط. تو ہم یہاں سے اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں اس کو کسی پرسنالٹی کے طور پر لینا یا اس کو کسی ایک دو کے طریقے سے سمجھنا یہ بالکل حماقت ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کے علاوہ کوئی الہ ممکن نہیں ہے. تو یعنی ہم کسی پرسنالٹی کو نہیں بتا رہے, کسی شخصیت کو کمپیئر نہیں کر رہے کہ جناب یہ بادشاہ صاحب یہ نہیں ہو سکتے وہ بادشاہ صاحب ہیں, یہ بات نہیں کر رہے ہم, بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقت زندگی کے پورے نظام پر حاکم ہے وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی شریک ممکن نہیں ہے. اور اگر کسی شرک کی کوشش کی جائے, مطلب ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی انٹرٹین کرے گا نعوذ باللہ شرک کی پاسبلٹی کو, تو وہ الٹیمیٹ اور کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے ایک, اگر مجھے ابھی صحیح یاد آ جاتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں, تھنک سورہ شورا کی آیت ہے, جس میں ایک یہ جملہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, یا خدا کی اولاد ہے, تو قریب ہے کہ اس جملے سے جو ہے نا وہ آسمان شق ہو جائے. کیوں شق ہو جائے؟ ہاں یہ سورہ شورا میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, یہ لیکن یہ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دوسری آیت ہے, اسی قسم کا جملہ ہے کہ آسمان جو ہے نا وہ شق ہو جائے اس قول کی بنا پر. کیوں کیوں شق ہو جائے؟ یہ نہ ہم سمجھیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی جسارت ہو گئی. قرآن جو ہے نا اس طریقے سے بات ہی نہیں کرتا, قرآن کے ہر جملہ حق ہے, اور اگر قرآن کہیں کسی بات کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ یہ مثال ہے, یہ تمثیل ہے, ورنہ جو کچھ بھی ہے وہ عین حق ہے. یعنی اگر خدا کے ساتھ کسی شریک کا تصور بھی کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ پورا نظام ڈسٹروائے ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کو بعض اوقات یعنی احادیث اور روایات میں آسان الفاظ میں ہم جیسے جاہلوں کے لیے اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اگر کسی مملکت میں دو خدا ہوں, یہ مثال قرآن میں بھی ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ہر ایک اپنی اپنی چلائے گا, ہر ایک کے اپنی اپنی جورسڈکشن ہوگی, اپنے اپنے کارندے ہوں گے, اور پھر یہی فساد پھیل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اس چیز کو میں تھوڑا سا ایک نہیں سورہ مریم ہے جی, اس میں ایک آیت اور ہے سورہ سبا کی, جس میں آئی تھنک 22 ہے, سورہ سبا 22 قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, کہ کہہ دو ان لوگوں کو کہ جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے. قل ادعوا الذین ادعوا یعنی پکارو ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے خدا کے سوا, لا یملکون, اب اس جملے پہ غور کیجئے گا, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. یملکون یعنی ان کی مالکیت, ان کی اونرشپ, ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں. من دون اللہ, اچھا من دون اللہ کا جو ورڈ ہے نا یہ کافی خطرناک ہے. من دون اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے بارے میں کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ اس کی اپنی ایک اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس میں جو سیڈسٹ پارٹ ہے اس شرک کا وہ کیا ہے کہ اس فہرست میں لوگ جو ہیں وہ خدا کے معصوم بندوں کو لا کے شامل کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی ولایت من دون اللہ کہیں سے بھی نہیں ہے, بلکہ عین اطاعت خدا اور عین بندگی خدا کا مظہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگ اپنی, اور اس میں پرابلم دیں گے بھائی وہاں پر ہی آتی ہے کہ جہاں اس بات کا کوئی بھی قائل ہو گیا نا کسی کے لیے بھی کہ ان کے پاس اپنی ایک اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو خدا کی مالکیت اور قدرت سے انڈیپینڈنٹ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ورک کر سکتی ہے, وہ اسی زمرے میں آ گیا, ٹھیک ہے. تو من دون اللہ کسی کی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی ملکیت یا مالکیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک مالکیت کی نفی ہو گئی. وما لہم فیہما من شرک, اگر مالکیت نہیں ہے, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی اونرشپ نہیں ہے, تو شراکت داری ہے، ایسوسیشن ہے، کوئی شراکت داری نہیں ہے کسی کی بھی. اس کے بعد کیا ہے، اگر شراکت داری بھی نہیں ہے تو تیسری پاسبلٹی بنتی ہے ایسوسیٹ ہیں، مددگار ہیں، کام کاروبار میں خدا کی مدد کرتے ہیں. وما لہو منہم من ظہیر، ظہرا یعنی پیٹ مضبوط کرنے والا، پشت کو کہتے ہیں. ظہیر یعنی جو تمہاری پیٹ مضبوط کرے، جو تمہارا مددگار ہو. کن چیزوں کی نفی کی گئی؟ مالکیت نہیں ہے، شراکت داری نہیں ہے، کوئی خدا کا مددگار نہیں ہے. یعنی جتنے بھی ہستیاں نظام خلقت میں موجود ہیں وہ سب کون ہیں؟ یا امر خدا، حکم خدا کے جاری کرنے والے ہیں باذن اللہ، اور سب کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں. ٹھیک، تو پھر کون سا رول بچتا ہے لوگوں کے لیے اس نظام میں، لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، صرف ایک رول ہے ان کے پاس، شفاعت. اور شفاعت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اذن خدا. یہ ہے. اب اس کے بعد جس کا جو دل جائے سمجھتا رہے اس کی مرضی. ٹھیک ہے، یعنی بالکل لنک صاف واضح آیا تھا، کوئی مالکیت کسی کی نہیں ہے. ہاں خدا کسی کو مالک بنا دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کوئی پرسنل اتھارٹی نہیں ہے. جیسے بھی میں کہہ رہا ہوں، پرابلم جو ہے اس بات کے قائل ہونے میں ہے کہ جناب خدا کے مقابلے میں کوئی ایک اور طاقت موجود ہے، یا مشیت خدا اور رضا خدا سے ہٹ کر کوئی ایجنسی ہے جو کام کر رہی ہے، کر سکتی ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ برہان تمانع ہے. یعنی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور اگر نعوذ باللہ اس قسم کا کوئی عقیدہ بیان کیا جائے یا اس کا قائل ہوا جائے تو یہ ایکویلنٹ ہے آف ڈسٹروئنگ دا ہول یونیورس. تو یونیورس تو اس لیے ڈسٹروائے نہیں ہوگی کہ یونیورس میں تو یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ آپ کی یونیورس ڈسٹروائے ہو جائے گی. جو آپ اپنی زندگی کا پورا نظام اور کائنات بنا رہے ہیں نا، وہ اس اصول کی زد میں آ جائے گی اگر یہ والا کام کیا، اگر اس قسم کی کوئی چیز وہاں پر ڈال دی یا رکھ دی. تو وہ جو ہے یہی ہے نا، تقاد السماوات یتفطرن، یہی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، تباہ ہو جائے سب، پھر یہ ادھر یہی کام ہونا ہے. دوسرے اس کے بعد بیان کرتے ہیں برہان تمانع، یعنی کہ یہ جو ہے ظاہر ہے کہ برہان تمانع یعنی کہ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، کہ جس کو پہلی منزل پر ایز اے وارننگ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تم خدا کی طرف آؤ یا خدا کو قبول کرو تو اس طرف سے ہوشیار رہنا، یہ والی گڑبڑ نہیں کرنا، کیونکہ پھر بعد میں نا تمام کی تمام چیزیں بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور اس میں دیکھیں وہی بات ہے کہ جو یعنی انبیاء کا، جو میں آپ سے شاید پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا، کہ یعنی زندگی میں خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آئے جو ہوپلیس تھے، جہاں پر بالکل نظر آ رہا تھا کہ اب کام بالکل تمام ہو چکا ہے. جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنا، حضرت موسیٰ کا وہی قوم اور مطلب فرعون اور دریا کے بیچ میں پھنس جانا، ٹھیک ہے، یا جیسے واقعہ تالوت میں بھی ہے کہ انتہائی مختصر جماعت اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں آ جانا، کہ جو بالکل ہی مطلب، یا بدر کا جو موقع تھا، کہ یعنی جہاں پر آپ دیکھیں کہ ظاہری اسباب کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو کم مطلب ختم ہی ہے، کچھ بھی بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک اضطراب یا پریشانی نظر آتی ہے ان لوگوں میں جو مومنین تھے یا جو پیغمبر کے ساتھ تھے، لیکن آپ کو پیغمبر میں کوئی اضطراب نظر نہیں آتا. صحیح، آپ کو اس ہستی میں کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. یا جو ایسے کچھ مثالیں ہیں جیسے انقلاب کے دوران بھی مثال دی جاتی ہے, اور آئی تھنک یہ آیت اللہ طالقانی کا جملہ ہے کہ جب شروع میں حملہ ہوا تھا اور اس میں جب میں نے جو ان کے پورے شہر بومبنگ کی زد میں تھے, تو وہی کہتے تھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے, تو ہم لوگ اوقمینی کے پاس آتے تھے اور مطلب وہ ہمیں اس طریقے سے تسلی دے کے واپس بھیج دیتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو پہلو ہے نا کہ اب یا تو وہ لوگ انسین ہیں, انہیں دیوانے ہیں کہ ان کو جو چیز سامنے ان کو دکھی نہیں رہی, یا ان کو کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہے جو باقی لوگوں کو نہیں دکھ رہی. اب دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہے, یعنی یا ان کا پاگل پن ہے کہ اس طریقے سے اتنی مصیبتیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو بات ہے نا, یعنی یہ برہان تمانع والی جو بات ہے نا, یہ ان جگہوں پر صحیح معنوں میں صادق آتی ہے, کیونکہ ہمارے وجود جو ہے نا ایمان لانے کے باوجود شرک سے پاک نہیں ہے, یعنی کسی نہ کسی درجے پر شرک موجود ہے ہمارے اندر, اور اگر کہیں موجود نہیں ہے تو مطلب اس جگہ پر یقیناً موجود ہے کہ ہم اسباب اور وسائل کی افیکٹونیس کے قائل ہیں اپنی ذات میں. اس لیے جب اسباب اور وسائل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پریکٹیکلی ہمارا نفس بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحیح ہے, یعنی کہ پھر وہ جتنی بھی تھی نا وہ باتیں کہ خدا کرے گا اور خدا مددگار ہے اور خدا وارث ہے, وہ سب پھر کام ان سب کا وہ سب ایووپریٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کیونکہ وہ یہ حضرات جو ہیں یہ اس لیول آف مشاہدے پر, یعنی ان کی توحید جو ہے نا یہ اس جگہ پر ہے کہ نہیں, یعنی وہ ہستی جو اس پورے نظام کو تھامے ہوئے ہیں, جس کا کے ساتھ کوئی ملکیت نہیں, جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, جو مالک کل ہے. میرے جو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بھی یہی بات کہی تھی جب انہوں نے شکایت کی کہ یہ زمین فرعون کی تھوڑی ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا, اسے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تم صرف اس بات کو, تمہیں اس بات کو میک شیور کرنا ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو یا نہیں ہو, تمہیں اس بات کو میک شیور کرنا ہے, باقی مسئلہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ برہان تمان ہو, یعنی کہ اگر یہ والی چیز اس جگہ پر مسئلہ آ گیا, یعنی وہ شرک آ گیا زندگیوں میں, تو پھر جو ہمارے معاملات ہیں نا ان میں بگاڑ پھر لازمی آتا ہے. اس کا حل صرف ایک ہی ہوتا ہے, اس کا حل صرف ایک ہے کہ خدا ہمیں کوئی ایسا ولی عنایت کرے جو اس درجہ توحید پر ہو اور ہم اس کی پراپر سپورٹ کریں, پھر یہی حل بچتا ہے قوم کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہ ساری جتنی باتیں بھی آپ سوچ لینا کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور اس فلاں طریقے سے اور تدبیر سے فتح پا جائیں گے, یہ سب کر لیں گے, یہ پھر نہیں, یہ والی باتیں چلنے والی نہیں ہیں, ان سے کامیابی نہیں ملتی. اچھا, اب اس کے بعد جو دوسری برہان ہے وہ برہان محبت ہے. برہان محبت, یہ ظاہر ہے ایک بڑا عجیب ورڈ ہے, یہ برہان محبت, یعنی محبت کس طریقے سے دلیل بن رہی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے, یہ کیسے برہان بن رہی ہے, کیسے دلیل بن رہی ہے. تو اس میں وہی جملہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ کے کس پر ہیں, سورہ انعام میں, کہ جب انہوں نے وہ دلیل دی تھی کہ تارے کو دیکھ کر, فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبن اور قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. ٹھیک, تو یہاں پر اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ برہان محبت ہے. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں, یا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ والی بات تقریباً تمام اہل معرفت, آپ کو شاید ایک جملہ میرا یاد ہو کہ انسانوں کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ دین مذہب کے طور پہ نہیں ہوتی، انسانوں کی کیٹیگرائزیشن جو ہے نا وہ ان کوالٹیز کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی اہل معرفت، اہل حکمت، اہل تقلید، اہل تحقیق، انسانوں کی جو کیٹیگرائزیشن ہے نا یہ ان جو سلیبز بنتے ہیں نا وہ اس بنا پہ بنتے ہیں. سلیبز جو ہیں وہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور ہندو یہ نہیں ہیں، یہ سلیبز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سلیبز یہ ہیں. تو یہ والا جو پہلو ہے یہ ہر قسم کے عرفا اس بارے میں متفق ہیں، اس میں متحد ہیں اس بات میں کہ جو بھی یعنی ایمان کی جب بات آتی ہے یا جیسے وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا ولی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے یا لے کر چلتا ہے، تو وہاں پر جو بھی تعلق پیدا ہوتا ہے نا وہ بغیر تبلیغ اور الفاظ کے پیدا ہوتا ہے. یعنی جتنا زیادہ کسی کو قریب لانے کے لیے الفاظ بولنے پڑیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان بے تحاشا حجابات اور پردے موجود ہیں. صحیح؟ تو برہان محبت کی جو بیس ہے وہ یہی بنتی ہے کہ یعنی کنیکشن آف دا سولز، کہ ایمان کی بنا پر، حقائق کی بنا پر وہ تمام کے تمام نفوس جو حق خواہ ہوتے ہیں، حق جو ہوتے ہیں، حق سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود بخود ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور جہاں بھی کوئی موقع نصیب آتا ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل جو محبت ہے نا، یعنی محبت اور یہ تعلق، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، مطلب سچائی کی یا اسی طریقے سے برائی کی بھی یا نفوس کے سیم ہونے کی. تو خدا جو ہے وہ برہان محبت کا مطلب یہ ہے کہ خدا، جب بھی تم خدا کی طرف رجوع کرو گے تو تم کیا پاؤ گے؟ اس کی محبت کو اپنے دلوں میں پاؤ گے. یعنی جب بھی تم خدا کو حاصل کرنے جاؤ گے، جب بھی تم خدا، تو خدا کی طرف جانے کا یا خدا کے قبول کرنے کا یا خدا کی طرف سچی لگن رکھنے کا مین ثبوت کیا ہے؟ اس کی محبت کا تمہارے دلوں میں پیدا ہونا. اور اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ والی بات نہیں محسوس ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا سے تعلق یا خدا کی جستجو یا خدا کی لئی سب فیک ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جو یعنی ہمارے احادیث اور روایات میں بھی یہ جملے بہت زیادہ موجود ہیں اور اولیاء خدا کی زبان پہ بھی بہت زیادہ موجود ہیں، وہ حلاوت ذکر. حلاوت ذکر یعنی ذکر کی مٹھاس، کہ جو بھی ذکر آپ کرتے ہیں، یا جیسے قرآن کی تلاوت، آپ کلام خدا کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کے کلمات کو آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک لذت ہے، اور وہ لذت اور اس کی شیرینی جو ہے نا وہ آپ کا پورا وجود محسوس کرتا ہے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے. تو یہ کہ خدا جو ہے وہ فقط ایک نظریے کا نام نہیں ہے، خدا ایک آئیڈیا یا آئیڈیولوجی نہیں ہے جس کو آپ سمجھ لیں، جس پر آپ عقلی دلائل قائم کریں. خدا وہ حقیقت ہے جو براہ راست آپ کے وجود سے کنیکٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ کا قلب اس حقیقت کو ٹچ کرنا شروع ہوگا آپ کیا فیل کریں گے؟ محبت فیل کریں گے. وہ محبت حق کے جو جذبات ہیں وہ آپ کی ذات میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، یا وہ حالت آپ کو فیل ہونے لگے گی، وہ لذت و حلاوت. تو اسی جملے میں یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، جس کو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ منطقی طور سے غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، منطقی طور سے غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جب آپ ایک بات کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رائٹ اینڈ رونگ ہوتا ہے، پروو اینڈ ڈس پروو ہوتا ہے، لو اینڈ ہیٹ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ سے کہا جائے کہ پروو دیٹ دا سم آف تھری اینگلز آف اے ٹرائنگل از 180 ڈگری، آپ اس کو کہتے ہیں ڈو ناٹ لو دس پرابلم، کہ یہ کیا بیکار بات ہے، اس میں لو اور ہیٹ کہاں سے آ گیا؟ یا آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح۔ لیکن حضرت ابراہیم ایک بات کی دلیل لا رہے ہیں کہ یہ تارا نظر آ رہا ہے، کیا یہ تارا میرا رب ہے؟ اور جب وہ غروب ہو گیا، یعنی آپ کہتے ہیں نا ایک قضیے کو آپ سامنے لاتے ہیں اسٹیٹمنٹ، جب وہ یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو کہلاتی ہے آدمی اسٹیٹسٹکس میں، کہ آپ ایک ہائپوتھیسس کو سامنے لاتے ہیں، اس کو دونوں طریقوں سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ از اٹ ٹرو اور از اٹ ناٹ۔ تو یہ بالکل وہی ہے، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے یہ، کہ یہ تارا نظر آیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ، یعنی اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ٹھہرا رہا تو رب مان لوں گا، غروب ہو گیا تو نہیں مانوں گا، صحیح، غروب ہو گیا تو کہتے ہیں میرا رب نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ انی لا احب الافلین، کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب دیکھ رہے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ منطقی طور پر یعنی اکارڈنگ ٹو دا رولز آف لاجک رانگ ہے، لیکن قرآن کی منطق شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے لوگوں کی منطق ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کتنے سٹیپس بیچ میں آ رہے ہیں کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کیوں رب نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رب وہی ہوگا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہوتا ہے، آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، آپ کو آگے لے کے چلنے والا ہوتا ہے۔ نہیں، کرسی لا، رب اس کو کہتے ہیں، رب وہ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا ساتھی چھوڑ کے چلا جائے وہ آپ کی پرابلم کیا سالو کرے گا؟ وہ آپ کو گائیڈ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ رب نہیں ہے۔ اور رب وہ ہوگا جو لائق محبت ہے، یعنی یہ بہت عجیب منطق ہے کہ رب اس کو ہونا چاہیے جو لائق محبت ہو۔ تو میں ڈوب جانے والوں سے کو محبوب نہیں رکھتا، صحیح۔ تو یہ برہان محبت ہے، یعنی یہ دلیل ہے کہ جو رب ہے اس کی محبت دل میں، جو حقیقی رب ہے اس کی محبت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے، وہ محبوبیت بھی رکھتا ہے، صحیح۔ اور اسی چیز کو پھر دوسری جگہوں پر بھی، یعنی سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں، اشد، بہت زیادہ شدید ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ کس میں؟ محبت خدا میں، تو یہ اللہ کی عبادت میں نہیں، اشد و حبا للہ، اللہ کی محبت میں۔ تو یہ ایک بڑی، مطلب بہت ہی عجیب سی منطق ہے، بہت عجیب برہان ہے کہ خدا کی ہستی جو ہے وہ انسان کو کے لیے لائق محبت ہے، محبت کی کو پیدا کراتی ہے۔ اچھا، اس میں میں کچھ جو تھوڑا بہت یہاں پر انہوں نے بیان کیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو بھی کافی زیادہ منطقی ہو جاتی ہے، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں ذرا آسان الفاظ میں، کہ برہان محبت کے اندر جو ایک، اب ہمارے پاس جو پہلا سوال آتا ہے کہ یہ محبت جس کی بات ہو رہی ہے، یہ محبت خود کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس سوال کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نارملی ہم لوگ محبت اور عقل کو کنٹراسٹنگ ریالٹی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جہاں پر محبت ہوگی تو وہاں سے عقل خارج ہو جائے گی، اور جہاں پر آپ عقل استعمال کریں گے تو وہاں محبت نہیں آئے گی۔ وہی جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی میتھمیٹیکل پروف کر رہے ہیں یا کسی ایکویشن کو پروف کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ میں پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یا اگر آپ کہیں گے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو وہاں عقل اور منطق کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو اب یہاں پر ہمارا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس محبت کی برہان کو قرآن پیش کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو غروب ہو جائے جو وہ رب نہیں ہوتا، اور جو رب نہیں ہوتا وہ لائق محبت نہیں ہوتا، یا مومنین خدا سے محبت میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت بربنائے منطق ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی استدلال علمی اور عقلی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ محبت پیورلی جذباتی محبت ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس سوال کا جواب ہم کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہی بات پھر اسی گڑبڑ میں آ جائے گی کہ یعنی کہ ہم جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی بس میرا دل چاہ رہا ہے، یعنی پھر اس کو آپ یوں کہیے کہ بات یہاں پہ آ جائے گی کہ کوئی کہے گا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خدا کو مانوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں خدا کو مانوں. تو وہی محبت اور نفرت کی بنیاد کس پہ بن جائے گی؟ پسندیدگی اور ناپسندیدگی پہ، یا جذبات پر. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک چیز کو اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم نارمل محبت کی بات کرتے ہیں، تو وہ نارمل محبت جو ہے نا ہماری، جو ہماری نارمل محبت ہے جس کو آپ کہتے ہیں جذباتی محبت، وہ تین چیزوں کی بنا پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سی تین چیزیں؟ نمبر ون آپ کا وہم. وہم یعنی آپ کی سوچ، کہ جس میں آپ بہت سارے جگہوں پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک چیز اچھی لگ گئی، پسند آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے اب مجھ سے مت پوچھو کیوں، پسند ہے پسند ہے، یعنی مجھے فلاں کا رنگ پسند ہے، مجھے فلاں کپڑا پسند ہے، مجھے فلاں ڈیزائن پسند ہے. اب کوئی آپ سے کہے گا جی ثابت کیجئے اپنی پسند کو، تو آپ کہنے پہ پسند ہے مجھے، ختم بات، اس میں ثابت والی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ والی پسند کون سی ہے یا محبت کون سی ہے جو آپ کے وہم یعنی آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اس کے بعد دیگر جو محبتیں ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں، وہ شہوت یا غضب پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. یعنی انسان کی جو قوت شہوت ہے، وہ جس چیز کو زیادہ لائک کرے وہ اس کو محبوب لگنے لگتی ہے، یا بعض اوقات جس کو انسان ڈس لائک کرے اس کا دور ہونا زیادہ محبوب لگنے لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تینوں، اور زیادہ تر لوگ جس محبت کی بات کرتے ہیں نا، وہ ان تینوں میں سے کسی کیٹیگری میں لائی کرتی ہے. یعنی وہ بر بنائے وہم ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، یا غضب ہوتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ان تینوں فیکلٹیز کی وجہ سے آپ کی جو ریلیشن شپس بلڈ ہوتی ہیں، ان ریلیشن شپس کی بنا پر ہوتی ہے. یہ ہے وہ محبت جو جس کو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ماورا جو ہمارے پاس ایک چوتھی فیکلٹی ہے نا، عقل، اس عقل کی بنا پر بہت کم لوگ ہیں جو کسی چیز سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں تقریباً شاید ہی کوئی محبت ایسی ہو جس پر میں کہوں کہ میرے پاس اس کی عقلی دلیل موجود ہے اس محبت پر، یا میں نے عقلی استدلال کی بنا پر ایک یقین پیدا کیا ہے اور وہ یقین مجھے فلاں سے محبت کرنے کے کی منزل تک لے کے گیا ہے. اس والی محبت پہ لوگ نہیں ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جو جس محبت کی خدا بات کر رہا ہے، وہ ان تینوں چاروں میں سے کس جگہ پہ ہونی چاہیے؟ کس جگہ پہ ہونی چاہیے؟ برہان محبت جو ہے عقل پہ ہونا چاہیے، شہوت پہ ہونا چاہیے، غضب پہ ہونا چاہیے، وہم پہ ہونا چاہیے؟ عقل پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور عقل پر مبنی محبت جو ہے، پھر وہ وہم اور شہوت اور غضب کی بنا پر پیدا ہونے والی محبتوں کو بھی کنٹرول کرے، تب جا کے محبت خدا کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی نہیں ہے کہ یہ جو محبت والی، جب ہم محبت خدا، محبت خدا کی بات کرتے ہیں، اور جو کہ یعنی کہ اس برہان محبت یا شناخت توحید کے حوالے سے جو ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیچرل ہے، کہ یعنی جہاں اگر ہم نے اپنی عقل کے دروازے بند نہیں کیے، اگر ہم نے اپنی عقل کو شہوت و غضب و وہم کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا، تو یہ محبت لازماً آپ کے قلب میں آئے گی، کیونکہ یہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے آپ اگر کہیں خوشبو ہو تو آپ یہ روک نہیں سکتے کہ وہ خوشبو آپ تک نہ پہنچے، الا یہ کہ آپ اپنی ناک پر کوئی کپڑا مضبوطی سے رکھ لیں، تو یہ نیچرل ہے، یہ محبت یہ آپ تک آئے گی ہی آئے گی۔ اس محبت کے رستے کب رک جاتے ہیں؟ جب ہم اپنی شہوات یا غضب یا وہم کو زیادہ اسٹرانگ کر لیتے ہیں، عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور عقل کو پیچھے کرنے کا جو ایک بات میں بارہا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مین انسٹنس کیا ہوتا ہے، کہ جب ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایک چیز بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ یہ روش حیات جو ہے، یہ آپ کی عقل کے دروازے بند کر دیتی ہے، آپ کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ یعنی خدا نے جو آپ کو نعمت دی ہے، عظیم الشان نعمت دی ہے، حقائق کو پہچاننے کی اور حقیقتوں کی گہرائیوں میں اترنے کی، اس وہ خدا پھر وہ نعمت آپ سمجھ لیں وہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ ریگولر بیسس پر یہ والے دھوکے اور فریب کے رستے کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس محبت کے بارے میں ہم نے دو باتیں اچھے طریقے سے سمجھ لی نا، کہ یہ جو محبت خدا ہے یہ چین آف کازز کے ذریعے سے پیدا ہونے والی محبت نہیں ہے، یعنی اس کا جو استدلال ہے یا اس کو جو گریسپ کرنا ہے یا اس کی دلیل ہے، جب ہم عقل کی بات کر رہے ہیں تو عقلی دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ ایک بات ہوئی پھر اس سے آپ یہاں تک پہنچے پھر وہاں تک پہنچے پھر وہاں تک پہنچے، یہ نہیں، یہ والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ محبت آپ کے قلب پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، اور کب اثر انداز ہوتی ہے؟ جب ہم نے اپنی عقل کو بیچنا کھایا ہو، یا ہم نے اپنی عقل کے دروازے نہ بند کر دیے، ٹھیک ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی یہ بات، مشکل تو نہیں لگ رہی نا، یعنی نہیں، مطلب یہ کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈائلما آپ کو شاید فیل ہو رہا ہو، کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ عقلی ہے، تو ہمارا ذہن فوراً کہاں پہ جاتا ہے؟ عقل کا مطلب ہے کہ پوری ایک چین اور لاجک کی، یعنی آپ اسٹیٹمنٹ اے سے شروع کریں اور بی سی ڈی ہوتے 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 پھر پہنچیں، نہیں، عقلی دلیل یہ نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر جو دلیل ہم عقل کی جو بات کر رہے ہیں کہ محبت کا عقلی ہونا، یہ والی بات نہیں کر رہے کہ تم چین آف لاجک سے سمجھو گے، بلکہ یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری عقل سلامت ہے، اگر تمہاری عقل سلامت ہے اور اس پر وہم و شہوت و غضب غلبہ نہیں پائے ہوئے، تو یہ محبت تمہارے قلب میں خوشبو کے طریقے سے داخل ہو جائے گی، تم اس کو سینس کرو گے۔ یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پوری ایک 10 پیج یا 100 پیج کی کوئی تھیسس لکھیں گے اس پہ، یا 50 دلائل کی ایک چین بنائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور انبیاء کے لیے یہی چیز کہاں پر جا کے ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی عقلیں کامل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی عقول کامل ہوتی ہیں، یعنی کہ عقول کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان پر ذرہ برابر شہوت و غضب کا اثر یا غلبہ نہیں ہوتا، وہ حق کو عین حق سمجھتے اور قبول کرتے ہیں، باطل کو عین باطل سمجھ کر رد کرتے ہیں، نہ کہ اس کے بارے میں تفکر کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو ان کے لیے قرآن نے کیا بتایا، یعنی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جن کا یہ جملہ نقل کیا، انی لا احب الافلین، اسی سورہ انعام کی آیت میں موجود ہے، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ٹھیک، کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا دکھایا دکھایا، کیا دکھایا؟ آسمان اور زمین کا ملک نہیں، ملکوت، یعنی آسمانوں اور زمین کی حقیقت. اس میں ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں، جابر بن یزید جعفی کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ ظاہراً یہ آیت بہت عجیب ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی. ملکوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی بات مطلب صاف پتہ ہے نا کہ جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ ملکوت نہیں ہے. یہ ملکوت کیا ہے جو ابراہیم کو دکھائے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا دیکھو. تو انہوں نے جب، اور یہ بہت مخصوص اصحاب کی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت مخصوص اصحاب کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو چھت برطرف ہو گئی اور میں نے آسمان اور زمین کے اندر وہ حالات اور کیفیات دیکھے جو کبھی تصور میں بھی نہیں تھے. تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو خدا نے ابراہیم کو دکھایا تھا، یا اس قسم کی کوئی چیز. ٹھیک، تو اب اس کو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ محبت کیا ہے. محبت یعنی وہ جو ایک تعلق جو اثر انداز ہوتا ہے، اس تعلق اور اس کے عقلی ہونے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو بٹھا کے کوئی لمبے لمبے کوئی فلسفے نہیں پڑھائے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم جب ایک جملہ کہہ رہے ہیں انی لاحب الافلین، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ رویت ملکوت سماوات و ارض، اس بنا پر کہہ رہے ہیں. یعنی یہ وہ عقل ہے، یہ وہ یقین ہے جو کہلوا رہا ہے کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. کیونکہ جو چیز، اب دیکھیں یہاں پر اسی بنا پر ایک دلیل کو سمجھیں، جو چیز ڈوبتی ہے وہ عالم ملک میں ہے. صحیح ہے، جو چیز غروب ہوتی ہے نا وہ عالم ملک میں ہے. جس نے ملکوت دیکھی ہے نا اس کو پتا ہے وہاں کوئی چیز غروب نہیں کرتی. جس نے مشاہدہ ملکوت کیا ہے اس نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں کوئی چیز ایسی غروب کرنے والی نہیں ہے. یہاں کے مسائل ہیں کہ جو عروج کرتا ہے وہ غروب بھی کرتا ہے، جو بلند ہوتا ہے وہ پست بھی ہوتا ہے. اذا وقعت الواقعہ خافضۃ الرافعہ، خفض و رفع یہ اس عالم ملک کی خصوصیات ہیں. اسی لیے جو ولی خدا ہے وہ ملکی کسی شے پہ تکیہ ہی نہیں کرتا، توکل ہی نہیں کرتا. یہ رویت ہے، یہ یقین ہے، یہ دلیل ہے، یہ عقل ہے جو اس یقین اور اس محبت کو ایجاد کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو محبت ہے اس محبت کی بنیاد کیا؟ اس محبت کی بنیاد کوئی تھیسس نہیں ہے، چین آف لاجک نہیں ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ یقین ہے بر بنائے عقل، تو یہ یقین اور عقل جو ہے اس کی جڑیں جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جڑیں اس اطاعت حق اور قبولیت حق سے آ رہی ہیں. تو اب آپ کو بات واضح ہو رہی ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ ہے، اور میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے پھر ان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے. یعنی رسول خدا کا، میں نے آپ کو شاید ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ بدر میں جب ان کو رسیوں سے باندھ باندھ کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا، بدر کے بعد 70 قیدی بنائے تھے، تو ان میں آپ کے چچا بھی تھے عباس بن عبد المطلب. تو رات بھر ان کے کراہنے کی آوازیں آتی رہیں اور جس سے رسول خدا سو نہیں سکے رات کو ان کی آوازوں سے. اور پھر صبح اٹھے، اچھا پھر اٹھے آپ اور گئے، اور جب ان قحطیوں پر نظر پڑی نا تو آپ بے اختیار مسکرا دیے. تو لوگ کہنے لگے کہ یعنی وہ کفاری کہنے لگے کہ یہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں محمد کو کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, خدا نے مجھے مأمور کیا ہے کہ میں اس کے بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں. یعنی یہ مأموریت ہے پیغمبر کی. تو یعنی میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی جن لوگوں کو ہے اور پھر ان میں سے کچھ مسلمان ہوں گے اور وہ ہوں گے اور وہ ساری چیزیں ہوں گی, تو یعنی وہ چیز آپ کو مسرور کر رہی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے یہ اس جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہے ہیں, یہ میری معموریت ہے. تو جن لوگوں کو یہ مقامات ملتے ہیں نا, تو وہی ہم جیسوں کو بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا, کچھ نہیں پتہ چلتا. تو یہ ممکن ہے, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے. میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کے, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس قسم کے افراد اکراس دا بورڈ ہیں, اکراس دا بورڈ ہیں. یعنی آپ ان کو, ہماری پتہ ہے سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم پہلے حق اور باطل کا تعین کرتے ہیں ایک خاص گروہ اور فرقے میں اور باقی سب لوگوں کو اس سے باہر نکال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. یہ کم عقلی ہے. یعنی آپ اگر خالی مثال کے طور پر ایک شیعوں کے ایک گروہ کو لے کے سوچیں گے, یعنی پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جناب یہ فقط ہیں کہ جو نجات یافتہ ہیں, باقی سب جہنمی ہیں یا سب گمراہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی ہے, اسی لیے تو نظر نہیں آتا کوئی آپ کو, اسی لیے تو آپ کو نہیں دکھتا کوئی بھی. ولایت ہر جگہ موجود ہے. ولایت انعمتا علیہم کی ہے, ولایت انعمتا علیہم کی ہے. اور انعمتا علیہم وہ ہیں کہ جو جن کی مخصوص صفات ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ والے جو معاملات ہیں نا, یہ بہت, اس میں آپ کو ہر جگہ یہی والی بات ملے گی کہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ایک, جس کو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک برق والی حالت ہوتی ہے, ایک پلک جھپکنے میں صاعقہ, بجلی کی چمک جو انسان کو منقلب کر دیتی ہے, یعنی ود ان دیٹ اسپیس اینڈ ٹائم. تو اصل یہی ہے. لیکن چلیں یہ بات بتائیں, دماغ تو قبول کر رہا ہے نا اس کو, اس میں کوئی بات خلاف عقل تو نہیں ہے نا, اس میں کوئی بات محمل و فضول تو نہیں ہے نا. وہ آپ کہیں کہ جی عملاً ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر جی وہ ہے, اس میں دیکھیں اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنا کافی ضروری ہیں, اور اس حوالے سے لوگ جو ہے نا, یعنی کہ جو خود بزرگان ہیں وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اوپینین میں, کیونکہ آپ اس کو بالکل ایک جگہ پہ نہیں لا کے رکھ سکتے. عام طور سے تین رستے نظر آتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے, جو آگے جا کے کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں. تین رستے ہیں. ایک رستہ ہے پرخلوص عبادت کا, پرخلوص عبادت اور اس میں محنت, ٹھیک ہے. لیکن وہ کولو کے بیل والی عبادت نہیں, پرخلوص عبادت. ڈیفینیٹلی معرفت وہاں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن وہاں پر جو مین, جس چیز پر بندے کا زور ہے وہ عبادت پر زور ہے, عبادت کی محنت پر زور ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو رستہ ہے وہ محبت والا رستہ ہے. یعنی محبت والا رستہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ حق کی چاہت میں آگے جاتا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ عابد و زاہد نہ دکھے, آپ کو اپنے آؤٹ لک میں وہ نہ لگے کہ جناب یہ بہت نمازیں پڑھ رہا ہے یا بہت روزے رکھ رہا ہے یا بہت وہ کر رہا ہے, لیکن وہ حق کی ایک محبت اس کے اندر, ایک آگ ہے, ایک شعلہ ہے, ٹھیک ہے. معرفت ظاہر ہے وہاں بھی اپنا رول ایک پلے کر رہی ہوتی ہے. اور تیسرا رستہ جو ہے وہ علم و حکمت کا رستہ ہے, کہ جس میں لوگ یعنی وہی آیات آفاقی والا کہ جس میں لوگ کائنات کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر انہیں حکمتیں نظر آتی ہیں، تمام چیزیں. تو زیادہ تر جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ ان تین میں سے کسی ایک رستے پہ آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. بالکل ایک نہیں ہے یہ، کیونکہ لوگوں کے اندر فرق ہیں، لیکن آگے جاتے 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 نا پھر یہ رستے جو ہیں نا یہ بالکل ان پیرلل نہیں ہمیشہ چلتے رہتے، بلکہ یہ ہوتے 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 پھر کافی آگے جا کے یہ کنورج ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. تو نہیں دیکھیں، اس میں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا حکمت عطا ہونے کی یا علم عطا ہونے کی یا محبت عطا ہونے کی، تو وہاں پر ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک وجود اس نے حکمت کا لبادہ اڑھ لیا، حکمت اس میں پینیٹریٹ ہو گئی، اس کی ذات کی صفت بن گئی، یہ مطلب ہوتا ہے حکمت عطا ہونے کا. یعنی جیسے اس کی مثال خود امام سجاد علیہ السلام کے ایک جملے میں کہ اگر تم ایک لوہے کی سلاخ لو اور اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں رکھ دو، تو شروع میں وہ لوہے کی سلاخ جو ہوتی ہے نا وہ خالی گرم ہوتی ہے، گرم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر گرم ہوتی ہے، پھر وہ ہوتی ہے، اور پھر آگے جاتے جاتے جتنا ایڈوانس ہوتے جاؤ گے تو وہ خود آگ بن جاتی ہے، خود انگارہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو عطا ہونے والی جب ہم بات کر رہے ہیں نا یا بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے ارادے اور اختیار سے ایک کام کیا، ایک راہ کو منتخب کیا، اس راہ کو طے کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اور پھر وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور خدا نے اس کو وہ صفت عطا کر دی، اس صفت کا نمونہ اور جلوہ بنا دیا. ٹھیک ہے؟ لیکن عطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی محنت، آپ کے جو مجاہدہ ہے وہ نگیٹ ہو رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے عطا ہونے کا. یعنی جب ہم یعنی عطا ہونے میں یہاں کیا بات ہے کہ میں اگر اپنی طرف سے پوری زندگی علم و حکمت میں محنت کرتا رہوں لیکن میرے پاس یہ پاسبلٹی کبھی بھی نہیں بنے گی کہ حکمت میری جان کی صفت بن جائے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کہ میں جتنا حکمت چاہوں یا جتنی حکمت سے محبت کروں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کہ یعنی میں قیامت میں اٹھوں تو مجسم حکمت بن کے اٹھوں، یہ عطا کا مطلب ہوتا ہے. یہ لیاقت تک آنے کا پروسیس تو ہمیں پورا کرنا ہے. جی بالکل. یعنی کہ جو نظام ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ خدا نے جب آپ کو عقل دی، فطرت دی، کتاب دیا، پیغمبر دیا، تو خدا نے یہ سب دینے کے بعد اب میرا منتظر ہے کہ میں ان سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ان نعمات بزرگ کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی عطا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے وہ اب میرے ان کے ساتھ سلوک پر ڈیپینڈنٹ ہے. میں نے اپنی عقل کو کیا کیا، اپنے نور فطرت کو کیا کیا، کتاب و پیغمبر کو کیا کیا، اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ مجھے خدا کیا عطا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا کرتا. لیکن عطا الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی جان کا حصہ ہو جاتی ہے، آپ کی صفت بن جاتی ہے، آپ کا وجود اس سے ڈیفائن ہوتا ہے. یعنی آپ جب اپنی قبر میں جائیں گے، اپنی آخرت میں جائیں گے، تو آپ اس سے ہی پہچانے جا رہے ہوں گے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا علم اس دنیا سے نکلنے کے بعد ایک لبادے کی طرح اڑا ہوا ہوگا اور وہ اتر جائے گا، کہ جس کی ایک مثال روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بہت سارے مسلمان ان سے جب پوچھا جائے گا قیامت میں کہ تمہارا پیغمبر یا قبر میں، تو وہ پیغمبر کا نام نہیں بتا پائیں گے. اور بہت عرصے سوچنے کے بعد کہیں گے کہ کہیں وہ تو نہیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا. یہ روایتوں کے جملے. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ جو ایمان بر رسالت ہے وہ آپ کی جان کا حصہ نہیں بنا. اور ایک بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جتنی چیزیں میرے بدن سے ریلیٹڈ تھیں وہ سب بدن کے ساتھ دفن ہو جائیں گی. یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی جتنی چیزیں میرے نفس کا حصہ بنی وہ میرے ساتھ آگے جائیں گی, اور جتنی چیزیں فقط میرے بدن سے کنیکٹڈ رہیں وہ بدن کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائیں گی. تو اگر میری ساری خوشی, میری نالج, میری سوچ, میرے اعمال فقط اور فقط بدن کی حد تک تھے تو وہ گئے. بدن گیا وہ بھی گئے. اگر ان کا کوئی اثر نہ میرے نفس پر قائم ہوا, نہ اس کی وجہ سے کوئی چیز پینیٹریٹ ہوئی, یا وہی کہ کوئی میں اس لائق ہی نہیں بن سکا کہ خدا مجھے کچھ عطا کرے, تو وہ اس کے ساتھ ہی چھٹی ہو گئی ان سب کی. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ان یہ تمام چیزیں اصولی طور پر تو ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں رحمت خدا سے امید ہے. اصول قانون یہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم جب اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل ہی کوتاہ اور نالائق پاتے ہیں. تو اب اس کے بعد وہ امید ہے کہ جس نے بغیر کسی حق کے اتنا کچھ دیا, اتنی مہربانی کی ہمارے کچھ کیے بغیر, تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری نالائقی کو معاف کر دے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد.